الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أزواجك اللاتي أجورهن صدق الله مولانا العظيم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ہم نے دو مجلسوں میں سنا. اسی ہجری سن کی ترتیب کے اعتبار سے ہجرت کے تیسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. حضرت حفصہ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نیرالی شان دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چار خلیفہ حق پر ہوئے. ان میں سے پہلے خلیفہ بنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر خلیفہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چاروں خلیفہ حق پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو، عمل کرو، اور میرے چاروں خلیفہ کی سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑو اور عمل کرو. یہ چاروں خلیفہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دینی لیاقت قابلیت عطا فرمائی تھی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ بننے کے لائق تھے. پوری امت میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اللہ نے ان کو جو علم دیا، جو سمجھ دی، جو لیاقت اور قابلیت دی، تو اس برکت سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنائے گئے. ایسی عجیب و غریب خوبیاں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. یعنی اللہ نے جو علم نبیوں کو دیا، اس علم کا ایک بڑا حصہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا. دوسرے نمبر پر حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت عثمان کو حیا، شرم، علم، تقویٰ، وہ تیسرے نمبر کے اوپر خلیفہ بنے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم اللہ نے دیا تھا، علم کا بڑا دروازہ دیا تھا، تقویٰ اور بزرگی دی تھی، چوتھے نمبر پر وہ خلیفہ بنے. تو چاروں خلفائے کرام دینی اعتبار سے بڑا ان کا مقام تھا، بڑی قابلیت تھی، بڑا علم تھا، بڑے لائق تھے اور بڑی روحانیت اور بزرگی تھی. اس بنیاد پر ان کو ترتیب سے خلافت ملی. اب چاروں خلیفہ کے اوپر دیکھو کہ پہلے دو خلیفہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنے، یعنی سسرے بنے، فادر ان لا بنے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی بنی. دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہوئی. اور حضور کی پاک بیویوں کو ہم کہتے ہیں ام المؤمنین، یعنی تمام ایمان والوں کی ماں. حضور کی پاک بیوی تمام ایمان والوں کی ماں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی ہوئے، داماد ہوئے اور ڈبل جمائی ہوئے. حضور کی دو بیٹیوں کی ان سے شادی ہوئی. ایک بیٹی سے شادی ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی سے شادی کرائی، کچھ وقت کے بعد دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اگر 40 لڑکیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد عثمان سے ہی شادی کراتا. اتنا اونچا مقام تھا حضرت عثمان کا. حضرت علی چوتھے خلیفہ، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی ہوئے. چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور انہی کے تین لڑکے حسن، حسین، محسن، اور تین لڑکیاں ہوئی. تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے عمر میں 35 سال بڑے تھے. حضرت حفصہ پڑھی لکھی عورت تھی، اس زمانے کے اندر لکھنا پڑھنا آتا ہو تو بڑی بات، چونکہ پورا عرب امی لوگوں کا ان پڑھ، اس لیے اگر کوئی مرد لکھنا پڑھنا جانے، کوئی عورت لکھنا پڑھنا جانے تو بہت بڑی خوبی کی بات، بہت بڑے کمال کی بات۔ تو حضرت حفصہ لکھنا بھی جانتی تھی، پڑھنا بھی جانتی تھی، اور ان کی زبان بھی بہت فصیح اور شاندار تھی۔ بالکل شروع میں ان کے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تب بیٹی بھی ابا کے ساتھ ایمان لے آئی۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تو وحی کو یاد کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آتا، کوئی سورت آتی، کوئی آیت اللہ کے یہاں سے آتی تو حضرت حفصہ فوراً اس کو یاد کر لیتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان کے ابا نے خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا تھا۔ یہ حضرت خنیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے، مسلمان بناتے تھے۔ تو یہ خنیس صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی محنت سے ایمان لائے، اور اس زمانے کے اندر مکہ کے کافر لوگ ظلم بہت کرتے تھے، تو خنیس اور بیوی حفصہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مدینہ کی ہجرت سے پہلے صحابہ صحابیات نے حبشہ کی ہجرت کی، ایتھوپیا گئے ہجرت کر کے۔ تو انہوں نے وہاں ہجرت کی، وہاں جانے کے بعد حضرت خنیس کو کعبہ بہت یاد آتا تھا، مکہ وطن بہت یاد آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت یاد آتے تھے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، کہنے لگے کہ مکہ کے کافر ظلم کرتے ہیں اسی لیے ہم چلے گئے، لیکن وہاں ہم سے رہا نہیں جاتا، حضور کے بغیر کیسے رہیں گے، کعبہ کو دیکھے بغیر کیسے رہیں گے، مکہ وطن یاد آتا ہے، آ گئے۔ مکہ کے کافر ان پر ظلم بہت کرتے تھے، سارے ظلم سہن کرتے تھے، لیکن کہا مکہ میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس زمانے میں حضرت خنیس اور ان کی بیوی حضرت حفصہ یہ دونوں بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، حضرت خنیس بدر کی جنگ میں گئے تو زخم آ گئے، کافی زخم آئے تھے، بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت خدمت کی لیکن زخم اچھے نہیں ہوئے، اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی کے بعد مدینہ میں انتقال کر گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئے۔ جوان لڑکی بیوہ ہوئے تو باپ کو ایک بڑا ٹینشن ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو ٹینشن رہتا تھا کہ میری جوان بیٹی بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر حضرت خنیس انتقال کر گئے، بدر میں بڑے زخم آئے تھے، تو حضرت عمر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے پاس گئے. سب سے پہلے حضرت عمر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، تم اس سے شادی کر لو، اس سے ہم کو بہت بڑی بات سیکھنے کو ملی کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا لڑکا نظر آوے تو سامنے سے شادی کی آفر کر دیوے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ہماری یہاں ایک غلط رواج پڑ گیا ہے، لڑکی والے کیسے آفر کریں گے، وہ تو نانم لگتی ہے، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. قرآن میں ہے، انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین الا ان تاجرنی ثمانی حجج. ایک بڑے اچھے باپ اور بڑے اچھے باپ کی بڑی اچھی لڑکیاں، تو ان کو ایک بہت اچھا لڑکا دکھا، حیا شرم والا، تو باپ نے خود آفر کر دی کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں. اور اللہ نے وہ قصہ قرآن میں بیان کر دیا، انی ارید ان کی حق، اور دو لڑکیاں تھیں باپ کی، تو دلہے کو چوائس بھی دی کہ میری دو بیٹی ہے، جو پسند ہو شادی کر. انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین الا ان تاجرنی ثمانی حجج. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ کی لڑکی کے لیے کوئی اچھا آپ کو لڑکا نظر آوے تو سامنے سے آفر کر دو. اور یہ قرآن کا قصہ، یہ حدیث سنا رہا ہوں، سیرت سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر خود حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا عثمان میری بیٹی سے شادی کر لو. تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے ذرا سوچنے کا ٹائم دو، میں ذرا سوچ لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ شادی کی آفر فوراً کوئی ڈیسیزن جلدی لینی نہیں چاہیے، سوچ لے وے، استخارہ کر لے وے، اس کے بعد ڈیسیزن لے وے. تو حضرت عثمان نے تھوڑا ٹائم لیا اور ٹائم لینے کے بعد جواب دیا کہ ابھی ابھی میری بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی اسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرے اوپر ابھی بہت غم ہے، ابھی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے ابھی میرا شادی کا جلدی ارادہ نہیں ہے ابھی. حضرت عمر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی ہے، تم ان سے شادی کر لو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہے. تو حضرت عمر کو کھوٹا بھی بہت لگا، برا بھی بہت لگا کہ میں سامنے سے ابوبکر کو کہہ رہا ہوں میری بیٹی سے شادی کرو، تو ہاں نہ کا بھی کچھ جواب نہیں دیتے، بالکل چپ رہے. لیکن بات کیا تھی حقیقت میں؟ حقیقت میں بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حفصہ سے شادی کا ارادہ کر چکے تھے اور حضور نے یہ بات خانگی میں حضرت ابوبکر کو بتلائی دی کہ ابو بکر عمر کی جو بیٹی بیوہ ہوئی ہے اس سے میرا نکاح کا ارادہ ہے. لیکن صحابہ راز کی بات راز میں رکھتے تھے. حضور نے حضرت ابو بکر کو بتایا تو تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو راز کی بات نہیں بتائی کہ تم مجھے شادی کی آفر کرتے ہو, حضور نے ارادہ کیا ہے, ایسا نہیں بتایا. یہ ہے رازداری, کہ باتوں کو راز میں رکھنا سیکھو. ہوا یہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز میں حضرت عمر کو فرمایا, الا ادلک علی ختن هو خیر من عثمان و ادل عثمان علی ختن هو خیر له من کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا, عمر گھبراؤ مت, بیٹی بیوہ ہوئی ہے تو ٹینشن مت لو, حفصہ سے ایسا آدمی شادی کرے گا. دیکھو حضور نے کتنی سچی بات فرمائی, حفصہ سے ایسا آدمی شادی کرے گا جو ابو بکر اور عثمان سے بھی بہتر ہوگا. کہ تم شادی کی آفر لے کے ابو بکر کے پاس گئے, عثمان کے پاس گئے, لیکن تمہاری بیٹی سے ایسا آدمی شادی کرے گا جو ابو بکر اور عثمان سے بھی افضل ہے, بہتر ہے. اور عثمان کی شادی ایسی عورت سے ہوگی جو تمہاری بیٹی حفصہ سے بھی اچھی عورت ہے. کتنا اچھا جواب حضور نے دیا حضرت عمر کو, کہ تم عثمان کے پاس گئے تھے نا, عثمان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو عثمان تمہاری بیوی حفصہ سے شادی نہیں کریں گے, لیکن ایسی عورت سے شادی کریں گے جو حفصہ سے بھی اچھی ہے. حضرت عمر یہ جواب سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے, حضور کا اشارہ سمجھ نہیں سکے, اسی لیے حیران حیران کہ میری بیٹی حفصہ کو ابو بکر اور عثمان سے بھی اچھا شوہر تو کون سا ملے گا, اور عثمان کو میری بیٹی حفصہ سے اچھی بیوی کون سی ملے گی. حضرت عمر حیران حیران, خوش بھی اور حیران بھی. بس کچھ ٹائم گزرا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیغام دیا کہ تمہاری بیوہ بیٹی حفصہ سے میرا نکاح کا ارادہ ہے. تب حضرت عمر کو سمجھ میں آیا کہ ابو بکر اور عثمان سے افضل آدمی کون میری بیٹی سے شادی کرے گا. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا پیغام دے رہے ہیں. حضرت عمر نے تو خوشی خوشی فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا, اور حضرت عثمان ان کی بیوی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ انتقال کر گئی. تو حضرت عثمان بھی ابھی خالی تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا. تب حضرت عمر کو سمجھ میں آیا کہ ابو بکر اور عثمان سے اچھا شوہر میری بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, اور عثمان کو میری بیٹی سے اچھی بیوی حضرت ام کلثوم مل گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مل گئی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے تیسرے سال شعبان کے مہینے کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا. تو چار خلفائے کرام, اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے ہیں، سسرا ہوتے ہیں، فادر ان لا ہوتے ہیں، اور دو باقی خلیفہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی جمائی ہوتے ہیں، سن ان لا ہوتے ہیں. اس طریقے سے یہ حضرت حفصہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیارا پیارا نکاح ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ حضور حفصہ جو ہے نا جنت میں جو تمہاری بیویوں کی لسٹ ہے اس میں حفصہ کا بھی نام ہے، اس لیے اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہمیشہ رہے گا اور جنت کے اندر بھی وہ تمہاری بیوی بن کے رہے گی حفصہ، اور بڑی عبادت کرنے والی عورت تھی. رات کو تہجد میں کھڑے رہنا، دن میں روزہ رکھنا، یہ بڑی خوبی اللہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی اچھی خوشی خوشی والی ان کی زندگی گزری. حضور کے انتقال کے وقت ابھی حضرت حفصہ زندہ تھی، حضور کے انتقال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. تو یہ چاروں خلفائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ مبارک ترتیب ہوئی، اور یہ حضرت حفصہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے نکاح ہوا. بڑے باپ کی بیٹی تھی، حضرت عمر کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے، ان کی بیٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اور دیکھیے حضور کی بیویاں بیوائیں تھیں، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، کبھی دو دو شوہر کا انتقال ہوا، ایک نے ایک سے شادی کی، شوہر گزر گئے، دوسری جگہ شادی کی، وہ شوہر بھی انتقال کر گئے. ایسی بیوہ عورتوں سے حضور نکاح کرتے تھے تاکہ بیواؤں کو سہارا مل جاوے اور بیواؤں کی مدد ہو جائے. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کنواری لڑکی سے حضور نے نکاح کیا، باقی سب بیواؤں کے ساتھ. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی بالکل شروع تاریخ میں شہید ہوئے ہیں، بالکل شروع تاریخ میں. ایران کا ایک پارسی تھا، آگ کا پجاری جس کا نام فیروز تھا، ابو لولو اس کو کہتے تھے، مدینہ میں غلام تھا. وہ خنجر اس نے آگ میں لال کیا، پھر لال کر کے اس نے زہر میں ڈبو کر ٹھنڈا کیا، ایسا خطرناک خنجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آئے تو مسجد نبوی کچی تھی وہ زمانے میں، آگے جھاڑیاں تھی، تو جھاڑی میں وہ بدماش چھپ کر بیٹھ گیا تھا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھانا شروع کیا تو اس نے چالو نماز میں ہی حضرت عمر پر اٹیک کیا تھا، وہ زہر والا خنجر مارا تھا، وہ حضرت عمر کو لگا. ذی الحج کے مہینے کی آخری تاریخوں میں حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، گر گئے. دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کے نماز پوری کرائی، پھر اٹھا کے لے گئے. خون چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، پھر محرم کی شروع تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ایسے زندگی میں دعا کرتے تھے، بخاری شریف میں دعا ہے حضرت عمر کی, دعا مانگتے تھے اللہ سے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت دینا, وجعل موتی فی بلد حبیبک, اور میری موت بھی تیرے لاڈلے حبیب کے مدینہ شہر میں دینا. حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے اور دونوں دعا اللہ نے قبول کر لی. شہادت کی موت بھی ملی, مدینہ پاک کی موت بھی ملی, مدینہ کا دفن ایکسٹرا ملا اور حضور کی قبر کے بازو میں جگہ ملی, بالکل محرم کی شروع تاریخ میں. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ محرم کی بالکل شروع تاریخ میں اسلام کے بہت بڑے آدمی, تمام نبیوں کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا, دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, ایسے بڑے آدمی کی شہادت بھی محرم کی شروع تاریخ کے اندر ہوئی ہے اور حضور کے بازو میں ان کی قبر مبارک بنی. تو یہ محرم کا مہینہ ہے, سنیچر اتوار جو اس سال کی تاریخ میں 9 اور 10 تاریخ بیٹھ رہی ہے, تو 2 دن روزہ رکھو. محرم کے روزے کی بہت فضیلت ہے. 9 اور 10 تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی بہت فضیلت بیان کی, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بڑا ثواب ہے. اسی لیے سنیچر اتوار 9 10 دو دن روزے رکھنے چاہیے, اس کا ماحول بناؤ. اور 10 محرم کو گھر والوں کے اوپر ذرا دل کھول کے روزی خرچ کرو, یعنی اس دن افطار میں شام میں اچھا اچھا کھانا بناؤ, کیش گفٹ دو. جیسے رمضان عید پر عیدی ہوتی ہے نا, تو یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی گفٹ دینی چاہیے, ہدیے دینے چاہیے. تو بعض روایتوں میں ہیں کہ جو عاشورہ کے دن 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے اوپر روزی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پورے سال تمہاری روزی میں برکت دیں گے. تو پورے سال کی برکت لینے کا یہ تو طریقہ ہے. اس لیے 10 محرم کو دل کھول کے گھر والوں کو گفٹ دینے کی, اب 50-100 روپے کا زمانہ نہیں ہے, 5-5 ہزار روپے دو کم سے کم بیوی کو بچوں کو, اور جو کم ہے وہ 1000-1000 روپے دے رہے کم سے کم. پورے سال کی برکت چاہتے ہو, اب تو بچے بھی عید پر 50 روپے عیدی نہیں لیتے. تو ایسی بڑی اچھی گفٹ دو گھر والوں کو, کیش بیوی کو بچوں کو, یہ عاشورہ کے دن کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه فی کل لمحة و نفس بعدد کل معلوم لک یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما پوری دنیا کے اہل ایمان پر رحم کرم فضل فرما حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں گھر والوں کی اے اللہ ہر طرف حفاظت فرما جان مال عزت آبرو عصمت ایمان اعمال کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما اے اللہ اے اللہ مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما کھانا کپڑے دوا ضروریات زندگی ارض مقدس کے اہل ایمان کو اپنے کرم سے عطا فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ ظالموں کو ایمان عطا فرماؤ اے اللہ امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ حلال برکت والی آسان وسیع روزی عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماؤ جو جس الجھن اور پریشانی میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ بہت سے علاقوں میں اللہ بارش کی ضرورت ہے ہر جگہ رحمت والی برکت والی بارش عطا فرماؤ نفع بخش بارش عطا فرماؤ اے اللہ آفتوں سے حفاظت فرماؤ عافیت کا معاملہ فرماؤ اے اللہ جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی دینی اداروں کی دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت و نصرت فرماؤ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو پکا کامل متقی مسلمان بنا دیجئے ہمارے گھر والوں کو بھی کامل مسلمان بنا دیجئے موت تک اے اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرماؤ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کے حفاظت فرماؤ آپ کے بہت سے بندوں نے بندیوں نے مختلف کاموں کے لیے یا مطلقاً دعاؤں کے لیے کہا، ان کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں اور الجھنوں کو اپنے کرم سے دور فرماؤ۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اللهم امين اللهم امين اللهم امين۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔